بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1079، سورہ یوسف آیت نمبر 19-20.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة، ایک قافلہ آیا. اب یہ کنویں میں ڈال کر چلے گئے ہیں اور والد صاحب سے جا کر ہیلے بہانے کیے اور طرح طرح سے رو دھو کر، گریا بکا کر کے رو دھو کر والد صاحب کو منوانا چاہا، لیکن والد صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے جو اہل ایمان کا ہوا کرتا ہے. اس پر نہ انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے، نہ اپنے غم کا اظہار جا کر کسی دوسرے سے کیا ہے، دیکھنے کی چیزیں ہیں سب، اور نہ ان سے یہ کہا کہ ہم تمہارا انتقام لے کر رہیں گے، دیکھنا کیا تمہارا حشر کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ یہ کہا، بلکہ ایک طرح سے معافی کا اعلان پہلے ہی کر دیا دبے لفظوں میں کہ واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم مدد میں کامیاب ہوں گے اور تم کو بھی ہم درگزر کر دیں گے، دیکھ لینا. یہ سب باتیں ایک جملے سے نکلتی ہیں. وہی ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں، جملوں میں غور کرتے جائیے تو پچاسوں سبق ملتے جائیں گے. یہ چار سبق جو آپ کو ہم نے دیا، دنیا کے سامنے یہ سبق آ جائے تو دنیا آپ کے سامنے جھگ مار کر سجدہ کرنے لگے. ان دنیا کے لوگوں کو ایسا انسان نہیں ملتا ہے جو ایسے اخلاق کر دکھلائے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ایک سیکنڈ میں آپ کو کہہ دیا اور ایک سیکنڈ میں آپ نے بھی سن لیا، لیکن جب عمل کا مرحلہ آئے گا تو جان مرتی ہے اور آدمی تیار نہیں ہوتا ہے. جس کے لاڈلے بیٹے کو جا کر وہ قاتلانہ جس پر حملہ کر دیا گیا یا جس کو باپ سے جدا کر دیا گیا، وہ باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تم کو معاف کر دیں گے، ہم کسی سے شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ اور ایک لفظ ان سے نہیں کہا کہ تم کو اس کا بدلہ ہم دیں گے، یہ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور اس واقعے سے اصل میں یہی سبق ہے، چنانچہ یہی بات اس کا بیٹا بھی جس نے کیا ہے اس نے بھی اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ جب باپ یہ بھائی ان کے سامنے آئے ہیں اور یہ سارا چکر ختم ہو گیا اور ان کے سامنے بھی آ گیا کہ ہم نے جو دھوکا دیا تھا اور یوسف کو مٹانے کے لیے اور یوسف کو قتل کرنے کی جو ناپاک سازش کی تھی، آج بھانڈا پھوٹ گیا اور یوسف دربار میں بادشاہ کی حیثیت سے موجود ہے اور ہم مجرم کی حیثیت سے یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، معلوم نہیں یوسف آج ہماری کیسی بوٹیاں کر دے گا. لیکن قربان جائیے یوسف کے طریقے زندگی پر اور ان کے مزاج حلم پر، بردباری کے مزاج پر، انہوں نے کہا لا تشریف علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم پر کوئی پرسش نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے. ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جو ایسا پیش کر سکے، جو جان کا دشمن ہے اور جس نے ساری سازشیں کی ہیں تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، باپ سے جدائی کی اور نہ معلوم کیا کیا کی، اور 40 سال کے بعد جب بھانڈا پھوٹا، یا بقول بعض مفسرین 80 سال کے بعد بھانڈا پھوٹا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے کوئی؟ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دل گردہ تھا، وہ اسی باپ کا بیٹا تھا جس باپ نے اس موقع پر ایسا صبر کا پیمانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا اور صبر کے ساتھ جمے رہے تھے، اسی کا بیٹا تھا حضرت یوسف، انہی کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بیٹے کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہوئی تھی کہ ایسے نیک وقت دنیا کے اندر لوگ تھے کہ روئے زمین پر یہ فرشتوں کی طرح سے زمین پر جیتے تھے. آپ لوگوں کو بتائیں یہ سب باتیں، ان غیر مسلم بھائیوں کو معلوم نہیں یہ سب باتیں. آپ غیر مسلم کی کیوں کہتے ہیں؟ اپنوں کو نہیں معلوم کہ زمین میں ہمارے انسان ایسے بستے تھے، اللہ کے نیک نام کے لوگ زمین پر آتے تھے تو اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے. یہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیے، آپ کے پیروں پر گر جائیں گے لوگ. اچھا ایسے لوگ ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں کی آپ اپنا بڑا ان کو مانتے ہیں، آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں. آئیں گے لوگ، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ نہ سمجھتے ہیں اپنے دین کو، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ایک روٹینی زندگی ہے، نماز روزہ پڑھ لیا تو سمجھ گئے مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی سمجھا ہی نہیں، اپنے دین کو سمجھا نہیں، اپنے بڑوں کو سمجھا نہیں، اپنے پیغمبر کو نہیں سمجھا ہم نے. اگر سمجھ لیں تو آج بھی مجال نہیں کوئی دنیا کا انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ بے ایمان ہو کر یہاں سے رخصت ہو جائے. نہ ان کی فکر کو سمجھا، نہ ان کے درد کو سمجھا، نہ ان کے کام کو سمجھا، کچھ نہیں ہے. سب معاملہ گول ہے گول، اور نام ہمارا فلاں صاحب اور نمازی صاحب اور ذکر کرنے والا صاحب، باقی سب اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے. حقیقت یہ ہے، اور اس میں آپ کو نہیں کہہ رہے ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں آپ سے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے دل میں یہ بات ٹھیس لگے کہ کہنے والے کو زیادہ اثر ہو جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. اچھا پھر آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس کے بعد کیا ہوا کیسے ہوا یہ بہت تفصیلات نہیں سنائی آپ کو. اگر ہم تفصیل سنا دیں جو بزرگوں نے ہمارے مفسرین نے لکھی ہے تو آپ کے دل ہلنے لگے، پاش پاش ہو جاتا. ایسے غمزدہ واقعات لکھے ہیں اس کے اوپر کہ یوسف سے کیسے انہوں نے یوسف کو اپنے باپ سے کیسے جدا کیا تھا، اور کس طرح سے واقعات پیش آئے، ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں واقعات کو سن کر کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، یہ کیوں ایسا؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے. مفسرین نے عجیب و غریب واقعات، اس میں سے کچھ ایک دو ایک باتیں آپ کو ہم نے سنائی ہیں، لیکن پڑھتے جائیے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یا اللہ کیا جرم، کیا ظلم کیا ہے ان بھائیوں نے، اپنے بھائی پر کیا آخر ظلم کیا، کتنا پریشان کیا. ایسا قرآن نے نہیں کہا، اس کو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بار بار ہم کہتے ہیں اس کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ واقعہ بتا دے جس سے آپ کے دل پر اثر ہو، اور اس کی بدولت آپ ایمان اور اللہ کی معرفت سے جڑ جائیں. یہ ہے اصل مقصد، جس واقعے کو بتا کر آپ کے دل میں رقت پیدا ہو. یہ برابر سن لیجیے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اس سے کہانی سننے کے لیے آپ کبھی نہ سوچیے یہ بہت اچھا قصہ ہے چلیے اچھا سنیں گے، یہ مقصد ہرگز نہیں. اور اگر یہ مقصد ہوتا تو معلوم نہیں کتنے واقعات قرآن بیان کرتا، لیکن کبھی نہیں کرتا ہے قرآن بجوز چند باتوں کے. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں رقت ہو، خوف پیدا ہو، اور اس خوف سے اللہ کی ایمان میں ترقی ہو، اللہ کی معرفت میں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں قوت پیدا ہو جائے. یہ ہے مقصود. باقی رقت پیدا سبھی کرتے ہیں، سب مشترک ہیں. کافر لوگ بھی ایسے واقعات آپ کو بیان کریں گے کہ آپ کے دل ہل جائیں گے. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. جیسے بڑے 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 زوراور مقررین ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، ایسی للکارنے والی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. تو کیا یہ مقصد ہے؟ یہ تو اس میں تو کافر مشرک مومن سب مشترک ہیں. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ کی خوف پیدا ہو، ایمان سے جڑ جائے انسان، اور اللہ کی پہچان اسے مل جائے، اور وہ اپنی زندگی کو بدل دے اور اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر دے. یہ واقعے سے مقصود ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ کوئی نہیں. اس لیے قرآن بہت ڈیٹیل، بہت تفصیل نہیں کرا رہا. سب سے پہلا واقعہ ہے جس میں اتنی تفصیل قرآن نے A to Z بیان کی ہے، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اچھا دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیے، ایک اور سمجھنے کی چیز ہے، دیکھتے جائیے تو اس واقعہ وہ عبرت پر عبرتیں ملتی ہیں. باپ سے جدا کرنے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ سے جدا کرنے کے لیے بھائیوں نے گریہ وزاری کی اور رو رو تھو کر باپ کو کیا کرنا چاہا، بے وقوف بنانا چاہا. کل آپ نے سنا نا کہ بھیڑیا نے کھایا، ارے وہ پیغمبر کبھی ان کے ہاتھ پر بدھو بن سکتا ہے، بے وقوف بن سکتا ہے؟ سوچیے بات، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ گریہ وزاری کر کے رو دھو کر اور آنکھوں سے آنسو نکال کر ابا سے کہنا، ابا جان ہمارا بھائی چلا گیا، اس پر ہمیں افسوس ہے، اور رو رہے ہیں دھو رہے ہیں اور لوگوں کو باپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ بچے کو، آپ کے بچے کو بھیڑیے نے کیا کر لیا، کھا لیا. تو باپ بے وقوف بنتا ہے؟ ارے وہ کون باپ ہے یہ بھی تو آپ ذرا دیکھیے. اس باپ کو آپ آ کر سناتے ہیں، جس باپ کا کمال یہ ہے، یہ نقطہ آپ یاد رکھیے. ہم آج صرف ذہن ہم گیا تھا اس کو آیتوں کو تب سمجھانے کے لیے، لیکن باتیں کچھ اور آ رہی ہیں. دیکھیے وہ باپ کون تھا؟ باپ وہ تھا جو شام میں بیٹھا ہوا تھا اور مصر کے اندر یوسف کا کرتا تھا اور یوسف کے کرتے کی خوشبو ہزاروں میل سے وہ محسوس کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہاں ہے مصر اور کہاں ہے شام؟ شام میں بیٹھا ہوا وقت کا پیغمبر، مصر ہے کہاں، اور مصر کی گدی پر بیٹھا ہوا یوسف، اس کے کرتے کی خوشبو ہزاروں میل کے فاصلے پر باپ محسوس کر رہا ہے اور اس باپ کو آ کر ترسا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا یہ بیوقوف بن سکتا ہے وہ باپ؟ کیا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے؟ جس کو وہاں سے بیٹھا ہوا یہاں خوشبو محسوس ہو سکتی ہے، یہاں قتل کیا ہوا واقعہ جھوٹا ہے، فریب ہے، یہ بات ان کو معلوم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فراست نہیں دیتے ہیں، جبکہ ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے پورا واقعہ ان کو دکھایا گیا ہے. یہ سب نظام تھا اللہ کا، اور دنیا کے انسانوں کو دکھانا مقصود تھا، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو بتانا مقصود تھا، دیکھو دنیا کے ہزار انسان کوشش کریں کسی انسان کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ہم جب آپ چاہیں تو ہم اس انسان کو تباہ نہیں، معراج پر پہنچا دیتے ہیں، عروج پر اور ترقی پر پہنچا دیتے ہیں. اور پھر وہی لوگ جھک مار کر پیر پکڑ کر معافی مانگنے آتے ہیں، جو ان کا جنازہ نکالنے آئے تھے، ان کو ڈبونے آئے تھے، ان کو برباد کرنے آئے تھے، وہی لوگ ان کا پیر پکڑ کر معافی مانگتے ہیں. یہ ہماری شان ہے، اس کو بتلانا مقصود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں کیا سے کیا کر دے؟ اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ ہے؟ تو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں، اور بے وقوف بنانے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ پیغمبر کیا دھوکہ کھا جاتا؟ اسی لیے اس نے ایک جملہ کہا، واللہ المستعان علی ما تصفون. سن لو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. دیکھ لو، معافی تو تم کو ہوئی، تمہارے بات پر ہم کسی طرح سے تم کو سزا دینے کا وعدہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر کسی سے گلا اور شکوا بھی نہیں کرتے ہیں، اور تمہاری شکایت جا کر لوگوں سے کہتے نہیں پھریں گے کہ میرے بیٹوں نے ایسا ہنگامہ کیا اور یوں کیا، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. واللہ المستعان، اللہ مدد کر کے رہے گا، دیکھ لینا. چنانچہ اسی پر ایک اور بات ہمارے مفسرین نے لکھی ہے، وہ آپ کو سنا دیں. ہم فرماتے ہیں اس رونے کی بنیاد پر ایک ہم کو سبق ملا زبردست. باپ کے پاس آ کر بیٹے نے گریہ وزاری کی، رویا دھویا، ابا جان ایسا ہے کہ بھیڑیے نے آپ کے بچے کو کھا لیا اور فلاں ہو گیا، اور بے وقوفی کی انتہا ہو گئی. جب اللہ عقل مارنے پر آتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں. ذرہ برابر ان کو احساس نہیں ہوا کہ بکری کو ذبح کر کے یا بھیڑیے کو ذبح کر کے، معلوم نہیں کس کو کیا ذبح کر کے، اس خون کے اندر یوسف کے کرتے کو ڈبویا اور لا کر باپ کو صحیح سلامت کرتا لا کر دکھایا، ابا جان دیکھیے آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ اس کے خون میں خون میں تر ہوا کرتا یہ ہے، دیکھ لیجیے. فوراً یوسف نے کہا، یہ ہے یعقوب نے کہا کہ یہ ہے فراست ایمانی، اور یہ ہے فوراً حاضر جوابی، کہا کہ جو بھیڑیا ہمارے بچے کو کھا گیا بڑا حلیم، بڑا متین، بڑا عقل مند اور بڑا شریف اور حکیم لگتا ہے. اس نے ہمارے بیٹے کو کھانے سے پہلے اس کا کرتا اتارا اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے بچے کو کھایا ہے. واہ، بات دینی چاہیے اسے بھیڑیے پر. ایک دم سے سر پٹا گئے،
یا اللہ کیسی ہم نے بیوقوفی کی، کہیں سے تو پھاڑ لاتے، کہیں سے تو توڑ پھوڑ کر یا ادھر اسے کاٹ واٹ کر لے آتے کرتے کو، تاکہ ایسے بیوقوف نہ بنتے. شرمندہ ہو رہے، ایک جواب کہ لگتا ہے ہمارا جو بچے کو کھایا ہوا بھیڑیا ہے، بڑا سمجھدار ہے، حلیم ہے، مردبار ہے، بڑا دانشمند لگتا ہے. او ہو، سمجھ گئے ہماری سازش کو ایک منٹ میں سمجھ گئے. چنانچہ اب رو رہے ہیں اور وعدہ پر وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. وہ شخص مانے گا؟ بھلا بتائیے، آپ کو کتنی ہم اندازے سے آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، اس کی فراست ایمانی کو، ان کی قوت ایمانی کو جو وقت کے پیغمبر کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ، جس کا ایمان جتنا مضبوط اور قوی ہوتا ہے اس کو اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین اور بھروسہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے فیصلے پر وہ کبھی نالا نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. فطری پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مالک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور میرے بھلے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے حکمت ہے. چنانچہ فطری تکلیف ہوگی، کوئی بھی تکلیف آئے انسان کو فطری ہوگی، لیکن جب یہ اللہ سے تعلق رکھے گا تو پھر اس کی تکلیف سہل ہوگی کہ میرا مالک اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، میرا بھلا ہے اس میں. اب خاموش رہے گا، اس تکلیف پر کوئی پریشانی اور وہ نہیں ہوگی، زیادہ پریشان کن حالات نہیں آئیں گے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ میرا بچہ گیا، وہ میری بیوی گئی، وہ میرا فلاں ہو گیا، اب رو رہے ہیں بچے کی طرح سے اور پاگل بنے ہوئے ہیں. ارے ذرا نہیں سمجھتے کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا نعوذ باللہ ظالم ہے، وہ اللہ ہے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ماں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. اب وہ کر رہا ہے کسی طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ، تو کوئی اس کے پیچھے حکمت ہے، کوئی بڑا درجہ ہم کو دینا چاہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے ہمارے لیے بھلا کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے. یہ جب آدمی سوچے گا ساری تکلیف آسان ہوگی، پھر پریشان نہیں ہوگا آدمی. تکلیف ہوتی ہے، کس کو نہیں ہوتی، ہر انسان کو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے بچے کے انتقال پر؟ صحابہ نے پوچھا بھی تھا، حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نہیں روئیں گے تو کیا ہمارے دل میں جگر نہیں ہے؟ دل نہیں ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا ہے کہ جس پر اثر نہ ہو. تو رونا تو آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف پر پھر اللہ تعالیٰ سے خوش رہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی حکمت اس کے پیچھے ہے، اس پر ہم کو اجر ملنے والا ہے. یہ ہے مومن کی شان. چنانچہ جب انہوں نے گریہ وزاری کی اور رونا دھونا شروع کیا، تو نہ باپ نے کچھ کہا، باپ نے ایک ہی جملہ کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک سازش رچی ہے، بسی ہے اور ایک پروگرام بنایا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. چنانچہ علماء لکھتے ہیں ایک جملہ کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا، یہ جملہ ہے مفسرین کا، بعض مفسرین کا، اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یوسف کے، یعقوب کے بیٹوں نے رو دھو کر باپ کے سامنے جب اتنی بات کہی ہے، تو اب ہمیں ہمارے دل پر اس کا یقین ہو گیا، اور کسی کی آنکھوں سے اشک آنے سے، آنسو آنے سے اب ہم کبھی متاثر نہیں ہوں گے. کیا سمجھے آپ؟ کسی کے آنکھوں سے آنسو آتا ہوا دیکھ کر اب ہم متاثر نہیں ہوتے ہیں، جبکہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے ابا کو سمجھانے کے لیے زار و قطار رو رو کر باپ کو سمجھایا تھا، اس وقت بھی حضرت یوسف متاثر نہیں ہوئے. پھر آج اگر آ کر آپ کے سامنے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کر کوئی بات بتا دیں تو ہم متاثر ہوں گے؟ ہم کبھی متاثر نہیں ہوں گے. یہ الگ بات ہے، حقیقت کو سمجھیے آپ، کس کی تکلیف کون سی ہے، سچ ہے غلط ہے، وہ آپ کا کام ہے، آپ سمجھ جائیے. لیکن ہر آنکھوں سے آنسو نکالنے والے کو آپ سمجھیے نہیں کہ وہ سچا ہے. یہ ہے در حقیقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اندر سبق، جس کو قرآن نے واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہی کہا تھا، لقد کان لکم، کہ تمہارے لیے اس واقعے کے اندر سبق موجود، لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، مومن کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس واقعے کے اندر عبرتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے.